سب حضرات تشریف رکھیں. اب خاموشی اختیار کریں, وقت کم ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب, صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. قابل قدر, واجب التکریم, فیصل آباد کے غیور مسلمانوں, بزرگوں, تاجروں, سپاہ صحابہ کے کارکنوں, آپ حضرات نے گزشتہ روز ایک جلسہ اور ایک استقبال کی دعوت دی تھی. مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کو ایک جمعہ بھی عطا کر دیا, میں نے آپ کو ایک جمعہ تحفہ میں دے دیا, جبکہ گزشتہ دو جمعوں سے میری جھنگ سے غیر حاضری ہو رہی ہے اور آئندہ جمعہ بھی چونکہ ربوہ میں پڑھانا ہے. تاہم حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ جمعہ کے موقع پر فیصل آباد میں اس لاقانونیت اور سراسر ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کی جائے, اور خاص طور پر لاہور میں مولانا سیف اللہ خالد شہید کی شہادت کے بعد حکومت نے اب تک جو قاتلوں کے ساتھ مہربانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کی بھی مذمت کی جانا ضروری ہے. گرفتاری سے رہائی کے بعد کئی مقامات پر بڑے بڑے جلسے استقبال ہو رہے ہیں، مگر کسی بھی جلسے اور استقبال پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. کل کے جلسے کے بعد جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے فیصل آباد کے اس تاریخی مقام گھنٹہ گھر پر علل اعلان پاکستان کے تمام تاجروں کے مطالبات کی پرزور نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ان کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے کا بھی عہد کیا ہے. اور یہ بات شاید اہل اقتدار کو کسی بھی شکل میں پسند نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ باری باری ایک ایک پہ ہاتھ ڈالے اور اسے کچل کر پھر دوسرے پر ہاتھ ڈالے، پھر اسے کچل دے، پھر تیسرے پر ہاتھ ڈالے. علماء کی وہ جماعت جو سرفروش اور اسی طرح جانباز اور جرت اور بہادری کی علامت بن کر ہر میدان میں کھڑی ہوتی ہے، اسے الگ کر کے جیلوں میں ڈال کر کچل دیا جائے. مزدور کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے الگ نمٹا جائے، کوئی تاجر اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے الگ کر کے تنہا کر کے کچل دیا جائے. لیکن ہمیں یہ اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ خواہ کوئی دیندار ہے یا کاروباری تاجر ہے یا کوئی مزدور ہے یا کسان ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، ہمارا جینا مرنا ایک ہے اور ہم سب کا وطن ایک ہے، ہمارا دکھ ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے، ہمارا غم ایک ہے اور ہمارا دکھ ایک ہے. جب ہم ایک ہیں تو ہم سب کو مل کر ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، تشدد اور بربریت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. چنانچہ یہ بات چونکہ حکمرانوں کو پسند نہیں تھی، ہم جب شام کو فارغ ہو کر یہاں سے گئے، فیصل آباد کے معزز تاجران کے نمائندوں سے ملاقات تھی، اس ملاقات میں پولیس کے ذمہ دار افسران بڑی نفری لے کر پورے گھر کا محاصرہ کر کے اس طرح داخل ہوئے گویا کہ وہ انڈیا کو فتح کرنے آئے. یہ ایک بڑی شرمناک کاروائی تھی، لیکن ہم نے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ اور بڑے ہی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بٹھایا، ان کی بات سنی اور انہیں زیادہ دلچسپی اس بات کی تھی کہ ہمیں اسلحہ چاہیے. مجھے 2.5 ماہ تک تفتیش کے دوران اور باتوں کے علاوہ اس بات پر زیادہ پوچھ گچھ اور بار بار سوالات ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا ہے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جو بھی اسلحہ کسی کے پاس ہے وہ اس کا حفاظت کے لیے لائسنسی اسلحہ ہے، اور کسی بھی ملک میں عوام کا اپنی حفاظت کے لیے لائسنسی اسلحہ حاصل کرنا اس کا قانونی حق ہے. جب چور، قاتل، ڈاکو، لٹیرے غیر قانونی اسلحہ اٹھائے پھر رہے ہوں، کسی کا مال، عزت، آبرو، جان محفوظ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہر شہری کو یہ حق دیا جانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اجازت کے ساتھ قانونی طریقے سے اپنے پاس اسلحہ رکھے، اپنی حفاظت کرے. اور اس طرح ہمارا جو کارکن بھی کبھی اس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے تو وہ ناجائز نہیں، غیر قانونی نہیں، بلکہ سراسر وہ قانونی اسلحہ ہوتا ہے. لیکن حکومت کے کھانے میں ایجنسی کے بعض متعصب لوگوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ نہیں، سپاہ صحابہ نے کوئی خزانہ بنایا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا ان کے پاس ایسا انڈر گراؤنڈ کوئی مکان ہے ہر شہر میں کہ جس میں توپیں، راکٹ لانچر، کلاشن کوفیں اور راکٹ اور اسی طرح میزائل ان کے پاس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر یہ جناب ایک ایک کو تقسیم کر کے کہتے ہیں تم یہ راکٹ لانچر لے جاؤ، تم یہ میزائل لے جاؤ، تم یہ کلاشن کوف لے جاؤ. یہ کوئی اس طرح کا ان کا سسٹم ہے، حالانکہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حکومت آج تک ایسی کوئی بات ثابت کرنے سے قاصر رہی ہے کہ جس سے وہ یہ ثبوت مہیا کر سکے کہ سپاہ صحابہ کے پاس کوئی ناجائز اسلحہ، تو بڑی دور کی بات ہے، ایک گولی بھی ناجائز ثابت نہیں کر سکے. اور ہمیں ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے فضل سے ہماری زبان اسلحہ سے زیادہ مؤثر ہے، ہمارا جذبہ بڑے سے بڑے اسلحہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ نوجوانوں کی دلیری، اصحاب محمد سے محبت اور ذات پیغمبر کا عشق، اللہ کی ذات سے تعلق جتنا جتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر آپ نے سنا ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی.
نعرہ تکبیر.
ہم مشرکین مکہ کی نسل میں سے نہیں ہیں جو اسلحہ ساز و سامان پہ یقین رکھتے ہوں، ہم ان لوگوں کی روحانی نسل ہیں جو بدر کے میدان میں آئے تو ان کے پاس چند تلواریں تھیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی، لیکن چشم فلک نے دیکھا جب نہتے ہاتھ گھروں سے نکلنے والے، خالی ہاتھ گھروں سے آنے والے، جب مدینہ سے نکلنے والے یہ مجاہد پیغمبر کی ہم رکابی میں باہر آئے تو تلوار والے، تیر لیزے والے اور گھوڑے سوار ان کے سامنے ایسے ہو کر بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ گیدڑ بھاگ جاتا ہے.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
اسلحہ وسلحہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج اسلحہ والے سب سے زیادہ اسلحہ کے کارخانہ امریکہ کے پاس ہیں، سب سے زیادہ اسلحہ کے کارخانے امریکہ کے پاس ہیں. لیکن امریکہ کے صدر کو اگر خواب میں بھی کسی سے ڈر نظر آتا ہے تو وہ آپ سے آتا ہے. وہ خواب میں بھی اگر کانپ کانپ کے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے بنیاد پرست، ہائے بنیاد پرست، بنیاد پرست آ گئے. حکمرانوں کو امریکہ سے ڈر، اقتدار والے امریکہ کسے ڈرتے ہیں؟ جن کے پاس فوجیں ہیں وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے ان سے امریکہ ڈرتا ہے. میری گرفتاری کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بی بی سی کے ٹی وی چینل پر 55 مرتبہ جو میری 25 منٹ کی فلم دکھائی گئی، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی جذباتی انداز، یہ سرفروشانہ ولولہ اور جذبے کا اظہار، اور پھر نوجوانوں کا کھڑے ہو کر عظمت اصحاب رسول کے لیے جان دینے کا عزم. یہ انداز ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں دل کے دورے پڑنے لگ جاتے. وہ بی بی سی نے جب اس کو پیش کیا امریکہ کے ایک شہر اوکلاہوما میں، اوکلاہوما میں جب بم کا دھماکہ ہوا، بم کے اس دھماکے کے بعد صدر کلنٹن نے پوری قوم سے خطاب کے لیے وقت تعین کر دیا کہ میں فلاں وقت امریکہ کی قوم کو خطاب کروں گا. اس کا خطاب سنانے کے لیے دنیا بھر کے ٹی وی تیار تھے اور لوگ براہ راست اس کا خطاب سننے کے لیے بی بی سی کے چینل کو کھولے بیٹھے تھے. امریکہ کے صدر کلنٹن کی تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، میری تقریر وہاں ہو رہی تھی، چینل پہ میری تقریر ہو رہی تھی. اور اس تقریر میں کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتاب تھی، جو خمینی کی لکھی ہوئی کتاب حکومت اسلامی ہے، اس کتاب کو دیکھ کر میں اسے حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ سنیو، خمینی جو اپنے آپ کو اسلامی انقلاب کا علمبردار کہلاتا تھا،
اور جسے پوری دنیا میں اسلام کے نام پر متعارف کرانے اور اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے صفحہ 40 پر لکھا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ خمینی کا یہ لکھنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ خمینی کی یہ تحریر، یہ عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہے۔ پیغمبر اسلام کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی شخص معصوم پیدا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی نبی کے مرتبے کے ہم پلہ برابر نہیں پیدا ہو سکتا، پیغمبری کے جانے کے بعد کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے مجھ پہ وہی آتی ہے، پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو کہے میں رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہوں، حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہوں۔ خمینی کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، وہ سارے کے سارے معصوم ہے، رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے ہیں، حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کا اظہار کرنے والا، یہ نظریہ پیش کرنے والا کائنات کا بدترین کافر تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کے ہیرو نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض لوگ تو یہ نعرہ مسجد میں لگ رہا ہے نا تو ڈر رہے ہیں، یہ نعرے بی بی سی کے چینل پہ لگ رہے تھے، مجمع سے خطاب ہو رہا ہے پھر لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ اب وہ نعرے، کلنٹن کی تقریر شروع نہیں ہوئی، ہماری تقریر جاری تھی، اب انہوں نے کہا یہ کیا بلا ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے اور موت ان کے پیچھے پیچھے، یہ موت کے پیچھے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا ہو یہی تو اصل لوگ ہیں، لہذا انہیں بند کراؤ۔ اتنا پریشر تھا بیرونی ممالک کے وزارت خارجہ کا ہمارے ملک پر، روز فیکس، روز بڑے بڑے احکام اور روز ٹیلی گرام پاکستان کی حکومت کو آ رہے تھے کہ یہ جو آزم تارک ہے اسے پکڑ لو ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اگر ساری دنیا بھی دشمن ہو لیکن ایک رب کی ذات ساتھ ہو تو کوئی بال بھی بیکا۔ ایک شخص مر گیا ہے، وہ پنجاب کا بلا شرکت غیر اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اس نے ڈی آئی جی راول پنڈی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا آزم تارک کو پولیس مقابلہ میں مروا دو، میں تمہیں انعام دوں گا، مجھے مروانے والے قبروں میں چلے گئے ہیں، میں آج بھی اللہ کے فضل سے حق و صداقت کے پرچم لہراتا نظر آتا ہوں۔ اس لیے اگر حق و صداقت کے فریرے لہرانا ہمارا جرم ہے تو ہم اقراری مجرم ہیں۔ ہم اقراری مجرم ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، ڈکیتی چوری راہزنی، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال کر، کسی کو دھوکہ دے کر، فرار کر کے، لاقانونیت کا پرچار کر کے جیلوں میں جاتے ہیں۔ ہم جب بھی ہتکڑی پہنیں گے، جب بھی پاؤں میں بیڑی سجے گی، جب بھی پسے زندہ جائیں گے، اصحاب محمد کی عزت کے لیے جائیں گے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جائیں گے۔ اس لیے دوستو، جو واقعہ پیش آیا وہ صرف میں سمجھتا ہوں اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے تاجران کی حمایت کا اعلان کیا اور تاجران کا ایک نمائندہ میرے ساتھ اس وقت مذاکرات کر رہا تھا، ایک نمائندہ وفد میرے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا۔ اس موقع پر لا قانونیت کا اظہار کرتے ہوئے خود قانونی اداروں کے ذمہ داروں نے وہاں گھس کر ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی اور میرا لائسنسی اسلحہ اس وعدے پر اٹھا کر لے گئے کہ ایک گھنٹے کے بعد واپس کر دیں گے، لیکن ابھی تک اس کے واپس نہیں کیا۔ مجھے اسلحہ کی ضرورت نہیں، اسلحہ انشاءاللہ خود گھر پہنچ جائے گا، اسلحہ کوئی نہیں رکھ سکتا میرا، یہ میرا اسلحہ رکھیں گے تو میں بغیر اسلحے کے باہر چلاؤں گا، بغیر اسلحے کے باہر نکلوں گا، یہ فوراً دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہوگا، نہیں تو میں انشاءاللہ چند دنوں میں اعلان کر دوں گا جو میرے پاس باقی اسلحہ ہے میں وہ بھی جمع کراتا ہوں، میں ہر بازار میں، ہر چوک میں، ہر گلی میں، شہر کے ہر کوچے میں، ہر بستی میں، میں بغیر کسی حفاظت اقدامات کو سامنے رکھے ہوئے علن اعلان جا کروں گا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری قاتل حکومت ہوگی۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔
لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر تاجروں کا ساتھ دینا جرم ہے تو میں اب بھی ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے رات بھی وفد سے کہا کہ اسلام میں بھی، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمایا مدظل العاری، اسلام میں بھی جو گھر آپ کی سکونت کے لیے یا جو آپ نے دکان کا ڈھانچہ کاروبار کے لیے بنایا ہے، دکان بیچنے کے لیے نہیں، دکان کی چار دیواری مکان اس میں آپ نے کاروبار کرنا ہے، کاروبار سامان کاروبار کے بیچنے خریدنے پر جو پرافٹ ہوگی، جو نفع ہوگا، اس پر تو زکات ہے، ان دیواروں پر اور اس مکان پر زکات
نہیں۔
جب شریعت مکان پر اور اس کی دیواروں پر، الا یہ کہ کوئی آدمی دکانیں بنا بنا کر بیچے، دکانیں بنا بنا کر بیچے، پلاٹ خرید خرید کر بیچے، وہ یا عمارتیں بنا بنا کر بیچے، وہ تو تجارت ہو گئی، ان پر تو زکات ہے، لیکن جس دکان میں کاروبار کرتا ہے اس پر جب زکات نہیں ہے، جب شریعت ہم سے زکات نہیں لیتی، تم کون ہوتے ہو ٹیکس وصول کرنے والے؟ کیسے ہم تمہیں ٹیکس دے دیں؟ ایک آدمی کا وراثت میں ملی ہوئی دکان ہے، اس میں دکان کی مالیت 4 لاکھ ہے، اس دکان کے اندر وہ کاروبار کرتا ہے 1 لاکھ کا، سال کے بعد اگر اس کو 10-15-20 ہزار نفع ہوگا، وہ اس سے تو ٹیکس دے دے گا، اس 4 لاکھ سے ہر سال اگر وہ دیتا جائے گا تو دیواریں دودھ تو نہیں دے رہی، دیواروں سے کوئی سونا نکل رہا ہے، کھڑی ہوئی دیواروں کی اگر ویلیو بڑھ رہی ہے تو اس نے کون سا ان کو بیچنا ہے؟ جو چیز قابل فروخت نہیں، کسی کے کاروبار کا ذریعہ ہے یا کسی کے رہائشی مکان ہے، اس پہ ٹیکس لگانا یہ نا قانونی جت ہے، یہ ظلم ہے، یہ نا انصافی ہے، سپاہ صحابہ ہر ظلم کے خلاف سینہ سپر ہے، ہر اپنے مظلوم بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ میدان میں کھڑی ہوئی ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔
اب آخری بات، وعدے کے مطابق اسلحہ مجھے مل جانا ہے، لیکن میں نے کہا رات کو اس وقت جلوس نکالنا میں نے ترین مسلک نہیں سمجھا، میں نے سمجھا کہ یہ رات کا وقت ہے، اس کے مقابلے میں آج جمعے کا احتجاج، ابھی انشاءاللہ العزیز ہم احتجاج کریں گے، جلوس نکلے گا، گھنٹہ گھر چوک میں جائے گا، اس کا ایک چکر لگا کر وہاں اختتام پذیر ہوگا، کسی کے پاس ویپن نہیں ہونے چاہیے، کسی کے پاس ناجائز اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پورے جلوس میں شرارت نہیں کر سکتا، ایک احتجاج ہے، احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ جمہوری حق ہے، اسلامی حق ہے، دینی مذہبی اور ہر آزاد فرد کے لیے اس کی آزادی کا تقاضا ہے کہ جب اس پر ظلم کیا جائے تو وہ افغان بلند کرے۔ اس لیے آپ سب حضرات جو ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی کے پاس نہ غیر قانونی یا قانونی اسلحہ ہونا چاہیے، کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح کوئی توڑ پھوڑ نہیں، یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہماری دکانیں ہیں، ہم ان بازاروں، ان دکانداروں، ان تاجروں اور مسلمانوں کے محافظ ہیں، محافظ۔
میں تمہارے حکم پر، تمہارے حکم پر۔
آپ نے ڈسپلن، نظم و ضبط، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلک شگاف نعروں کے ساتھ جب یہ راؤنڈ مکمل ہوگا، آگے آگے میں اور میری جماعت کے ذمہ داران ہوں گے، پیچھے پیچھے آپ سب ساتھی ہوں گے، جس دروازے سے ہم نکلیں گے آپ اسی سے نکلیں گے، اور پر امن طور پر ہم یہ جلوس مکمل کر کے دعا کے ساتھ مین گیٹ سے ہم نکلیں گے، اسے اختتام پذیر کریں گے، اس لیے آپ حضرات کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی مکمل ہوگا، احتجاج بھی پورا ہوگا، لیکن آپ کی طرف سے کوئی شخص بھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کرے، کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ، کسی دکاندار کے ساتھ، کسی مسافر کے ساتھ، اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں اگر بازار سے گزر رہی ہیں ان کے لیے راستہ چھوڑنا ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک جماعت ہے جو اپنے اصولوں کے لیے جنگ لڑتی ہے مگر کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتی، سمجھ گئے؟ عام میں سے کوئی اگر کسی طرف روڑا اٹھائے، پتھر پھینکے، کسی کے ساتھ الجھے، کسی کے ساتھ جھگڑے، کسی سے لڑائی لڑے، یا وہ اسلحہ کی نمائش کرے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. اس کا گریبان پکڑنا آپ پر فرض ہے، اسے وہیں پکڑ کر اس کی طبیعت درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کسی کو جرم مت دو. ہم نے کراچی کے بڑے بڑے بازاروں میں جلوس نکالے. ایک روز میں نے اسی طرح ساتھیوں کو پہلے تربیت دی، جلوس میں گئے، ہوا کیا، میری تقریر ہو رہی تھی، تین چار نوجوانوں نے پتھر اٹھا کر دکانوں پہ مارنے شروع کر دی. میں نے پہلے سے کہا ہوا تھا، ہمارے ساتھی انہوں نے پکڑ لیا. جب پکڑا تو چاروں کے چاروں شیعہ نکلے، چاروں کے چاروں شیعہ نکلے. مقصد ان کا یہ تھا کہ دو چار پتھر ہم ماریں گے، بیس تیس اور ماریں گے، دکانیں پھوٹیں گی تو سنیوں کی، نقصان ہوگا تو تاجروں کا، پریشانی ہوگی تو سپاہ صحابہ کو، وہ آرام سے وہاں سے نکل جاتے. اس لیے ایسی کسی بات کی اجازت نہ اپنے کو دینے کے لیے تیار ہوں، نہ بیگانے کو دینے کے لیے تیار ہوں. سمجھ گئے؟ انشاءاللہ العزیز اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ وہی جمعہ پڑھائیں گے، وہی خطبہ دیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.